كثير. فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين، أبي القاسم محمد. وآله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شر أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائه مجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال أبو عبد الله الحسين حين صار وحيدا فريدا ناظرا يمينا وشمالا: هل من ناصر ينصرنا؟ هل من معين يعيننا؟ هل من مغيث يغيثنا؟ جہاد کربلا بھی جاری ہے، اور قیام کربلا کے عنوان سے سورہ مبارکہ محمد کی اس آیت اور عصر عاشور میرے مظلوم آقا کے تیسرے اور آخری استغاثے کو سرنامہ قرار دے کے گفتگو کی جا رہی ہے. لیکن جیسا کہ میرے ساتھ تو اکثر ہوتا ہے کہ جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھتی ہے، کوئی ایک ایسی چھوٹی سی بات میری مجلس میں آ گئی کہ اس کے حوالے سے لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا، بات ذرا سا اپنے موضوع سے ہٹ جاتی ہے. اور میں ہمیشہ سے ہی اناڑی خطیب ہونے کی بنا پر اپنے موضوع پہ قابو نہیں پا سکتا ہوں. یہ ہمیشہ کا مسئلہ ہے اور شاید اب ہمیشہ رہے گا، اس لیے کہ مجالس خالی آپ کے لیے نہیں پڑھی جاتی ہیں، وہ میرے اپنے لیے بھی. یعنی ملک الموت کے جو قاصد کل میں نے بیان کیے، ان میں سے اکثر تو میرے پاس آ چکے ہیں. اس اعتبار سے اب اتنا وقت نہیں کہ میں اپنے انداز تقریر یا خطابت میں کوئی تبدیلی لاؤں یا اصلاح کروں. اچھا، یہ جو چھوٹی سی بات میں نے عرض کی، وہ اس لیے کہ دو چھوٹے چھوٹے سوال پوچھ لیے گئے، اور عام طریقہ کار تو میرا یہی کہ میں عموماً ان سوالات کے جواب نہیں دیتا ہوں جو ہر آنے والے خطیب، ذاکر یا عالم سے لوگ دریافت کرتے ہیں. میں طالب علم ہوں، اور جو طالب علمانہ سوال ہے اسی کا جواب دیتا ہوں. بہت مختصر دو باتیں. ہماری قوم کا ایک مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے، اور آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ بڑھ گیا، اور وہ ہے افراط و تفریط کا، یعنی انتہا پسندی یا شدت پسندی کا، دونوں ایکسٹریم. کسی ایک مسئلے میں ایک گروہ بالکل ادھر جائے گا اور ایک گروہ ادھر آئے گا. یہ وہ چیز ہے جو شروع سے آل محمد کے چاہنے والے کو بطور خطرے کے طور پہ امام معصوم نے بتائی کہ تمہارے لیے یہ خطرہ رہے گا، چاہے اسے آپ عقیدے کی منزل پہ اس روایت سے سمجھ لیں جو نہج البلاغہ کے آخر میں، اور چاہے آپ عمل کے حوالے سے اس روایت میں سمجھ لیں جو میری زندگی کا ایک زمانے میں بہت خاص موضوع تھا. نہج البلاغہ کے آخر میں مولا کا یہ فرمان، یقیناً مولا کی حد تک تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی جو ایک خطرہ ہمیں امام نے بتایا شیطان کے حوالے سے، وہ یہی: حلقا فی رجلان محب غال و مبغض قال، کہ میرے حوالے سے مولا فرما رہے ہیں نہج البلاغہ کہ میرے حوالے سے دو قسم کے آدمی ہلاک ہو جائیں، وہ دشمن بھی جو ہر چیز میں اعتراض کر رہا ہے، قیل و قال کر رہا، جو حدیث اس کے سامنے فضیلت معصوم کی پیش کریں وہ انکار کرے گا، جو آیت اس کے سامنے فضیلت کی پیش کرے وہ اس کی کوئی تعویل کرے گا، وہ تو ہے ہی ہلاک. فرمایا محب غال، اور اسی طرح وہ محبت کرنے والا بھی ہلاک ہوا جو میری محبت میں غلو کی منزل پہ داخل ہو گیا. مبغض قال کا شعبہ تمام دشمنان اہل بیت نے 1400 سال سے سنبھالا ہوا. کوئی ایک فضیلت معصوم کی بیان کیجیے اور آپ کو اعتراضات پہ اعتراضات نظر آئیں گے. اور محب غال وہ محبت کرنے والے جو غلو کی منزل پہ داخل ہو رہے ہیں، یہ شعبہ سب نے نہ صحیح لیکن اکثر شاعروں نے سنبھالا ہوا. اور آج کل دن بدن ہماری شاعری اس انداز سے اور زیادہ سخت ہوتی جا رہی. لیکن یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں، بتانا یہ کہ مولا نے اپنے حوالے سے یہ بتایا کہ ایک مزاج یہ بنایا جائے گا کہ یا وہ دشمن ہوگا جو علی کا نام سننے کو تیار نہیں ہوگا، حاکم شام کے دربار میں کھڑے ہوگا، وہ یہ اعلان کرے گا کہ میں نے اس دن سے رسول کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا جس دن سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ رسول نے اپنی بیٹی کی شادی علی سے کی. اگر رسول بھی علی سے اپنی بیٹی کی شادی کرے تو اب رسول بھی اس قابل نہ رہے، نعوذ باللہ، کہ ان کے نام کا کلمہ پڑھا جائے. جو ہمارے سامنے یہ حقیقت آج بھی مختلف انداز سے آ رہی. میں نے ابھی 2-3 سال پہلے بھی عرض کیا کہ ساؤتھ لندن مسلمانوں کو قبرستان خریدنا اور بہترین جگہ مل رہی اور تمام مسلمان فرقوں کو ضرورت، ایک ٹکڑا ہم لوگوں نے خرید لیا ہے، دوسرا ٹکڑا تقسیم ہونے کی وجہ سے کم قیمت پہ مل رہا اور اسے یہ کہہ کے رد کیا جا رہا کہ ہم ایک عیسائی اور یہودی کے ساتھ دفن ہونا پسند کریں گے مگر علی کے ماننے والے کے قریب ہم اپنے مردے کو دفن نہیں کریں گے. یہ ایک منزل، ایک یہ منزل. اور دوسری وہ منزل کہ جہاں پہ نعوذ باللہ میرے مولا نے ساری زندگی، اور یہ میرے موضوع میں آنے والا آگے چل کے کہ جہاد کربلا جاری ہے یا پیام کربلا ہے، اور آپ اکثر سنتے ہیں کہ حسین نے توحید کو بچانے کے لیے اپنی جان دی ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے تحفظ کے لیے اپنی جان دی، تو توحید کا کربلا سے تعلق کیا بنتا؟ یہ انشاءاللہ اپنی جگہ بات آنے والی ہے، لیکن اس وقت موضوع سے پہلے یہ بات اس لیے آ گئی کہ ایک عمومی بات کی جا رہی. اور وہ یہ کہ یا پھر وہ منزل آئے گی کہ جہاں پہ یہ لگے گا جیسے اس کائنات میں اللہ کی کوئی حیثیت تو کوئی ہستی ہے ہی نہیں، اس انداز سے میرے مولا کے فضائل سنائے جائیں گے کہ مجمع خوش ہوتا جائے گا، اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اس کے ذریعے سے کیا زہر گھولا جا رہا اور کس طرح سے ساری زندگی جس کے خلاف مولا نے جہاد کیا تھا اس کے عقیدے ہمارے درمیان پھیلائی جا رہے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی ایک بار یہ جملہ کہا کہ مولا اپنی خلافت ظاہری کے زمانے مبغض قال کو تو نظر انداز کیا جو علی کے کھلے کھلے دشمن تھے، لیکن علی نے ان کو کوئی سزا نہ دی. محب غال کو برداشت نہیں کیا. اگر نصیری علی کے سامنے علی کے خدائی کا اعلان کرتی آئے تو اپنے زمانے میں اپنے حکم سے اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں آگ میں ڈال کے زندہ جلوایا. کہ علی ہر مسئلے میں، نعوذ باللہ، یہ میں حقیقت نہیں کہہ رہا ہوں، یہ محاورتن کہہ رہا ہوں، کہ علی ہر مسئلے میں خاموشی اختیار کر سکتا ہے لیکن اس پروردگار کے حوالے سے خاموشی اختیار نہیں کر سکتا کہ جس کی توحید کو بچانے کے لیے میرے مولا نے اپنی ساری زندگی گزاری. یہ ہے عقیدے کی منزل پہ ہمارے سامنے ایک مثال خود مولا نے نہج البلاغہ کے آخر میں دی. اور عمل کے اعتبار سے ہمارے یہاں ایک ایسا عقیدہ کہ جسے اب تو اتنا نہیں بیان کیا جا رہا لیکن میں نے ایک زمانے میں اس پہ بہت پڑھا، اور شاید جہاد کربلا کے حوالے سے آخری 2-3 تقاریر کا یہ انداز بن جائے. اور وہ یہ ہے کہ پل صراط ایک عقیدہ ہے ہمارے پاس، پل صراط کا، اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو کئی جگہ پر ہماری زبان پہ دہرایا جاتا کہ ان الموت حق و ان الساعۃ حق و ان الحشر حق و ان تطائر الکتب حق و ان الصراط حق، یا کہیں کہیں دعا میں انا کے ساتھ، موت حق ہے، حساب و کتاب حق ہے، قیامت حق ہے، اور پل صراط بھی ایک حق. اور پل صراط کی جو تشریح امام معصوم نے فرمائی اس میں اس وقت ہمارے پاس تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں، لیکن اس کا خلاصہ یہی کہ پل صراط اسی پل کا نام تو ہے نا کہ ذرا سا آدمی دائیں طرف جھکا اور گر گیا اور ذرا سا بائیں طرف جھکا اور گر گیا. بالکل آدمی کو سیدھا سیدھا ہو کے چلنا ہے, نہ اس طرف جانا ہے نہ اس طرف جانا. اگر کئی روایتوں میں امام نے یہ بیان کیا کہ یہ پل صراط اس دنیا میں بھی موجود, روزانہ کے جو تمہارے کام ہوتے ہیں, کتنے ہی ایسے واجبات و حرام, کتنے ہی ایسے احکام دین, اور کتنے ہی انسان کی ذاتی زندگی کے مسئلے, کہ وہ پل صراط سے کم نہیں ہے. آدمی جو چکراتا اور پریشان ہوتا کہ قیامت میں بال سے زیادہ باریک پل پہ کیسے چلیں گے, اس دنیا میں چل ہی رہے لیکن گر رہے ہو, بار بار گر رہے ہو, ذرا سے ادھر ہوئے تو گرے, ذرا سے ادھر ہوئے تو گرے. جس کے حوالے سے بہت ہی مختصر اگر مثال دی جائے, دیکھیں کہاں توحید پروردگار کی مثال اور کہاں پہ ساس و بہو کے مسئلے کی مثال, کہ ایک شوہر کے لیے یہ پل صراط سے کم نہیں کہ اس انداز سے زندگی گزاری جائے کہ نہ ماں کی حق میں زیادتی ہونے پائے اور نہ ہی بیوی پہ کوئی ظلم ہونے پائے. جہاد کربلا کا جو پیغام آج کی مجلس میں آ رہا ہے وہ عورت کے حوالے سے, اس لیے یہ مثال میں نے جان بوجھ کر دی ہے, لیکن آج یہ موضوع نہیں بنے گا, ابھی اس کی تفصیلات آتی رہیں گی. تو پل صراط اسی چیز کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو ایکسٹریمسٹ نہ بنو, یہ معلوم ہوا کہ یہ ایک نظریے میں بالکل اس طرف چلے گا, یہ ایک نظریے میں بالکل اس طرف آ گئے, اور اس کی اب کتنی مثالیں اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. خاص طور پر جو میں نے 4 سال پہلے کے عشرے ایک آخری بات عرض کی, آخری مجلس کی آخری بات کس کو یاد ہوگی, لیکن میری حد تک امکان کوشش یہ ہے کہ آپ بھول بھی جائیں کبھی پرانی بات کو نہ دہراؤں, صرف اس کا ایک خلاصہ کہ اس زمانے میں جو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا ہے دشمنان اسلام, وہ یہی پل صراط کہ ذرا سا ادھر گئے تو تباہی, ذرا سا ادھر گئے تو تباہی. دیکھیں بال سے زیادہ باریک پل پہ چلنے کے لیے کتنا آدمی کو بیلنس برقرار رکھنا پڑ رہا ہے, یہی امام سمجھانا چاہ رہے ہیں پل صراط کے ذریعے سے. اور اسلام کی یہ تعریف کہ اسلام صراط مستقیم وہ یہی. لیکن وہ جو میں نے کہا تھا کہ آخری زمانے کے 3 بڑے مسئلے بنیں گے, ایک اس زمانے کے امام کا عقیدہ, وہاں بھی اس وقت یہی کہ یہ آدمی ایک ایکسٹریم پر ہے, یہ آدمی دوسرے ایکسٹریم پر, یا وہ لوگ ہمارے یہاں پیدا ہو گئے ہیں جو آج وجود امام کا انکار کر رہے ہیں ہمارے یہاں ہمارے اپنے لوگ, اور یا وہ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو روزانہ صبح و شام امام سے ملاقات کا دعویٰ کر رہے ہیں ہمارے لوگ اپنے لوگ. لیکن یہ وہی پل صراط کہ اگر ہم اس گروہ کی جانب ذرا سے مائل ہوئے تب بھی جہنم میں گرے, اور اس کی جانب ذرا سے مائل ہوئے تب بھی جہنم میں گرے. خود امام زمانہ کا عقیدہ بڑی احتیاط والا عقیدہ ہے خصوصیت کے ساتھ. یہ جو اب دنیا کے ہر اس علاقے میں جہاں پہ صاحبان ایمان رہتے وہاں جو جھوٹے جھوٹے دعوے ہونے لگے, لیکن میں نے کہا کہ آج میں اس 4 سال پرانی مجلس کو دہرانے کا وقت نہیں رکھتا ہوں, ہو سکتا ہے ضرورت پڑی تو اس عشرے میں آگے چل کے اس کی ذرا وضاحت آ. اسی حوالے سے مرجعیت کا مسئلہ, وہاں بھی اس وقت یہی کیفیت کہ یہ ایکسٹریم پر لوگ کہ جہاں ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام مراجع کو کھڑے کر کے سب کی گردن اڑا دو, ساری تشیعوں کے سارے مسائل کی جڑ یہی مراجع, یہ وہ ہیں جو اپنی جانب سے ایک نیا دین بنا بنا کے امام کا نام دے کے ہم پہ مسلط کرتے ہیں. اخباریت کہیے یا ایک اخباریت سے بھی آگے کا گروہ جو ان تمام چیزوں کا جو اخباریت کا بھی انکار کرتا, اور یا پھر وہ ایکسٹریم پہ لوگ بھولے بھالے سیدھے سادے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ مراجع کرام کا زمانے کے امام سے کوئی رابطہ, امام آ کے مراجع کو مقرر کرتے ہیں, امام آ کے ان کے مسئلوں کا جواب دیتے ہیں, وہ امام سے فتویٰ لے کے ہم تک پہنچاتے ہیں, وہ شروع کے 4 نائب تھے بس. لیکن میں نے کہا نا کہ یاد کا موضوع نہیں, اور میں بہت ڈر بھی رہا ہوں کہ وقت سے پہلے یہ بات نہ چھڑ جائے اصل موضوع رہ جائے گا. اور اسی طرح سے تیسری چیز, یہ بڑی سینسیٹیو چیز ہے, لیکن حقیقت یہ پل صراط ہے, امام زمانہ کا عقیدہ خود ایک پل صراط, مرجعیت کی تفصیل کو سمجھنا خود ایک پل صراط, اور اسی میں تیسری چیز عزاداری آ جاتی. یا ایک وہ گروہ جو اس وقت اتنا اینٹی عزاداری کہ غالباً دشمنان اہل بیت نے عزاداری کے خلاف اتنے فتوے نہیں دیے اور عزاداری کو روکنے کی اتنی کوششیں نہیں کی کہ جتنا ہم میں سے کچھ لوگ ہمارے بچوں کو بہکا رہے ہیں, ہمارے جوانوں کو بہکا رہے ہیں, عزاداری کے بارے میں شکوک پیدا کر رہے ہیں, وہ ایکسٹریم. اور یا پھر وہ دوسرا ایکسٹریم جو یہ کہتا ہے کہ عزاداری میں ہر چیز جائز ہے جو کہ غم کا معاملہ, اس لیے اگر عورت بے پردہ ہو تو وہ بھی چل جائے گا، اگر کوئی اپنی نمازیں قضا کرتا ہے تو وہ بھی چل جائے گا، اگر نئی نئی ایسی چیزیں عزاداری میں داخل کی جا رہی جس سے عزاداری نعوذ باللہ ایک تماشا بن رہی ہے لوگوں کے سامنے، تو اس کی بھی اجازت۔ دیکھیے بڑے سینسیٹیو ایشو، خالی اتنا کہہ کے آگے بڑھ جانا کچھ لوگوں کے دل میں شک و شبہ بھی پیدا کر سکتا، اس لیے مجھے اپنی تقریر کے ایک جملے کو بدلنا پڑا کہ پہلے میں نے کہا تھا کہ میں ان موضوعات پہ بحث نہیں کروں گا، خالی مثال دے رہا ہوں، لیکن اب محسوس ہو رہا ہے کہ شاید دو تین دن بعد بحث کرنا پڑے، مگر یہ پلے سے رات۔ تو مولا کی محبت، امام زمانہ کا عقیدہ، مرجعیت کی کیفیت، عزاداری ہو یا ہمارے عام روزانہ کے کردار و عمل کی بات، پل صراط جگہ جگہ، پل صراط قدم قدم پہ ہے۔ آخرت کے اس پل صراط کی پریشانی اپنی جگہ، لیکن اس سے زیادہ دنیا کے اس پل صراط کی فکر کرنا۔ اور یہاں پہ وہی جملہ جو امام معصوم نے ایک مرتبہ قبر کے بارے میں بیان کیا، قبر کو سمجھاتے ہوئے امام معصوم یہ فرما رہے کہ بندہ مومن جب کسی جنازے میں شرکت کرے، جب کسی میت کا ساتھ دے، تشییع جنازہ، یہ اسلام کی ایک انتہائی اہم عبادتوں میں سے ایک عبادت، تشییع جنازہ یعنی جنازے کو کندھا دینا، اور کافی حد تک ہمارے یہاں اس کا رواج بھی ہے کہ موت کے موقع پہ لوگ پہنچ ہی جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ امام معصوم ہمیں فلسفہ دے رہے ہیں کہ جنازے کو کندھا دینے کا فائدہ کیا، اس کا مقصد کیا، وہاں جا کیوں رہے، وہاں جا کے بھی کیا وہی گپ شپ تمہاری ہوگی جو ہوٹلوں میں اور ریستورانوں میں پارک میں ہوتی، یا کوئی فرق ہونا چاہیے اس میں اور جنازے کے اندر، اس کو سمجھا رہے ہیں۔ لیکن امام تو اس کو سمجھا رہے ہیں، اس کا صرف ایک جملہ اس وقت کی جو گفتگو بن گئی اس کا موضوع، لیکن اس سے پہلے موقع ملا تو ایک بات کہہ دوں، تشئی، تشئی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ لفظ نیا، لیکن یہ لفظ اردو میں بھی اتنا استعمال ہوتا، اتنا استعمال ہوتا کہ اس کو آپ عربی کا لفظ نہ بھی کہیں اردو کا کہیں تب بھی ٹھیک۔ تشیع جنازہ، جنازے کو کندھا دینا، یاد رکھیے تشیع کا لفظ، اور شیعہ، ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں اور ہم ہیں بھی الحمدللہ شیعہ، شیعہ کا لفظ اور تشیع کا لفظ دونوں ایک ہی لفظ، دونوں کے روٹ ایک ہی، دونوں کے معنی بھی ایک ہی، اور اگر خالی تشیع جنازہ کو سمجھ لیں تو وہ سارے تقاریر، کتابیں، اشرے ضرورت ہی نہ رہے گی جو یہ سمجھانے کے لیے کرنا پڑتے ہیں کہ جی شیعہ کسے کہتے ہیں۔ تشیع جنازہ، جنازے کے ساتھ چلنا، جدھر جنازہ جا رہا ہے ادھر تم بھی جاؤ۔ تشیع جنازے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنازہ جا رہا ہے الٹے ہاتھ پر آپ جا رہے ہیں، سیدھے ہاتھ پر آپ کہیں کہ جی میں تشیع جنازہ کر رہا ہوں، جنازے کے ساتھ ساتھ رہنا، جدھر جنازہ مڑے گا ادھر تم کو مڑنا، جدھر جنازے کو جانا ہے ادھر تمہیں جانا، حتیٰ یہ کہ اگر ایک عام آدمی کے لیے دنیا کی خوفناک ترین جگہ پہ جنازہ پہنچ جائے، قبرستان، کتنا لوگ ڈرتے ہیں، کتنا گھبراتے ہیں، وہاں جنازہ جا، تمہیں بھی وہاں جانا، چاہے دل چاہے چاہے دل نہ چاہے، اس لیے کہ تم تشیع جنازہ کر رہے۔ یہی معنی ہے شیعہ کے، کہ جس کے شیعہ ہو جہاں وہ جا رہا ہے وہاں پہ تمہیں جانا، پسند آئے تب بھی وہیں جانا، نہ پسند آئے تب بھی وہیں جانا، دل چاہ رہا ہو تب بھی وہیں جانا، دل نہ چاہ رہا ہو تب بھی وہیں جانا۔ وہ تشیع جنازہ نہیں ہے کہ جنازہ جا رہا ہے قبرستان کی جانب اور آپ جا رہے ہیں کرکٹ کے اسٹیڈیم کی جانب، اور کہہ رہے میں تو جنازے کا کندھا دے رہا ہوں، میں تو جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوں، میں تشیع جنازہ کر رہا ہوں، وہ فراد ایک بچہ بھی پکڑ لے گا، لیکن وہ والا فراد جو ایک بچہ بھی پکڑ لے گا، بڑے سمجھدار مومنین شیعت کے حوالے سے کرتے ہیں۔ تو جس طرح تشیع جنازہ میں جنازے کے ساتھ چلنا ہے، شیعہ علی اس کا نام ہے جو ہر جگہ علی کے ساتھ ساتھ چلے، اور جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں، اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں، تو یہ بھی سمجھ لے کہ یہ لفظ کہہ کر اس نے مولا کے لیے کتنی زیادہ توہین کا سبب کر دیا۔ میں بہت عجیب جملہ کہہ گیا کہ یہ لفظ کہہ کر کہ میں علی کا شیعہ ہوں، اور اگر واقعاً وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں، یہ لفظ کہہ کر اس نے مولا کے لیے کتنی زیادہ توہین کا سبب کر دیا، اس لیے کہ اس نے کہا کہ میں علی کا شیعہ ہوں، یعنی جہاں علی گئے وہاں پہ میں گیا، اب جہاں پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ نے کہا کہ مجھ سے پہلے میرا مولا یہاں پہ کھڑا، ابھی وہ گزرا اس کے پیچھے میں جا رہا ہوں۔ جنازہ ہے، اگر بہت زیادہ لوگ ہیں، 3000 آدمی ہیں جنازے کو کندھا دینے کے لیے، تو جب آپ جا رہے ہیں تو ذرا پیچھے ہوں گے, جنازہ آگے نکل گئے. اس دکان کے قریب سے بھی جنازہ گیا, آپ اس کے پیچھے جا رہے ہیں, اس لیے آپ بھی تھوڑی دیر کے بعد اسی دکان کے قریب جائیں گے. اس پارک کے قریب سے جنازہ گزرا, آپ کیونکہ اس کے پیچھے, اگر آپ اس پارک کے سامنے سے گزرے, اس کا مطلب جنازہ اسی راستے سے تھوڑی دیر پہلے تھا, اب آگے بڑھ گیا ہے. جب آپ نے کہا میں علی کا شیعہ, تو جہاں جہاں آپ کھڑے, جہاں جہاں سے آپ گزر رہے ہیں, جو جو آپ کر رہے ہیں, آپ گویا دنیا کو بتاتے کر رہے ہیں کہ ابھی میرا مولا یہاں سے گیا تھا, میں علی کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں. تو اے مومن, کیا آپ نے ہر عمل کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہو کہ ابھی مولا یہاں سے گزرے تھے؟ نعوذ باللہ. علی کی توہین یہ بھی تو ہے کہ ہم کھڑے ہیں گانے کے کیسٹوں کی دکان پر, شیعہ علی ہیں. نعوذ باللہ, کیا میرا مولا تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گزرا تھا؟ ہم کھڑے ہیں ایسی جگہ پر جہاں نامحرم عورتیں جا رہی ہیں, اور ہم اطمینان سے ان کو بیٹھ کھڑے دیکھ رہے ہیں. کیا میرا مولا تھوڑی دیر پہلے یہ عمل یہاں سے کر کے گیا ہے؟ ہم جا رہے ہیں ایسی جگہ جہاں پہ کوئی فعل حرام ہو رہا ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں ہم ہیں علی کے شیعہ. یہی وجہ ہے کہ جب سیدہ نساء عالمین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس, میں موضوع سے بہت زیادہ ہٹا نہیں ہوں, ابھی یہ ساری چیزیں جا کے آج کے موضوع سے ملیں گی. جب شہزادی کونین کے پاس ایک عورت آتی اور یہ کہتی ہے کہ شہزادی آج میں آپ کے پاس خود سے نہیں آئی, آج میں نمائندہ بن کے آئی ہوں, میرے شوہر نے مجھے بھیجا اور اس نے سوال میرے ذریعے سے آپ سے دریافت کروایا. شہزادی کونین سے ایک سوال ہو رہا, دو جملے. میں اکثر عمل, واجبات, حرام کو چھوڑو, تقوی اختیار کرو, یہ بڑی خشک زندگی لگتی ہے نا, لیکن دو جملے اکثر میں کہتا ہوں کہ محبت اہل بیت کو ذہن میں رکھ کے ان تمام چیزوں کو سوچئے گا. پہلا جملہ تو موضوع میں ہے, شاید میں دوسرا بھی کہہ دوں تاکہ ایک ہی تقریر میں دونوں باتیں آ جائیں. پہلا جملہ, شہزادی کونین کے پاس یہ مومنہ آتی اپنے شوہر کی جانب, اور شوہر کا سوال یہ کہ شہزادی کیا ہم آپ کے شیعہ ہیں؟ اب شہزادی نہ ہاں کہہ رہی ہے نہ کہہ رہی, یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ بے شک تم ہمارے شیعہ, اور یہ بھی نہیں کہہ رہی تم نہیں ہو ہمارے شیعہ, فیصلہ تمہیں کرنا, اپنے جج تم بنو گے, کسی اور کو ضرورت نہیں ہے کہ آ کے تمہیں بتا. ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القى معاذیرہ, سورہ قیامت کی آیت. سورہ قیامت سورہ دہر کا پڑوسی سورہ, یہ 75واں سورہ ہے, سورہ دہر 76واں سورہ. ہر انسان اپنے آپ کے بارے میں سب سے بہتر جانتا, لوگوں کے سامنے جو بھی کہتا پھرے, لیکن اپنے بارے میں ہر انسان بہتر جانتا. شہزادی نے یہی جواب دیا. شہزادی نے فرمایا اپنے شوہر سے کہہ دیں نہ ہاں نہ نہ, اگر اس میں چار باتیں پائی جاتی ہیں تو وہ ہمارا شیعہ. پہلی بات یہ کہ وہ ہم سے اور ہماری اولاد سے دلی محبت کرتا, اگر اس کے دل میں ہماری اور ہماری اولاد کی محبت. لیکن روایت مکمل نہیں ہوئی, پہلی بات کہیے, آخری بات نہیں. شہزادی فرماتی ہیں اور دوسرا وہی جملہ کہا جو بہت اہم ہے سمجھنا, علی سے محبت کرنے والے بہت ہیں مگر دوسرا جملہ, اور وہ ہمارے اور ہماری اولاد کے دشمنوں سے بیزاری اور نفرت کرتا ہوں. یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا علی سے محبت کرنا. مولا کا ایک جملہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں, کئی دفعہ یہاں امام بارگاہ علی رضا کے ممبر سے بھی پڑھا, صرف ایک جملہ یا امیر المومنین کو یا کے کہتا, میرے دل میں آپ کی بھی بہت محبت ہے اور میرے دل میں ان کی بھی بہت محبت. مولا نے فرمایا تو اس وقت کانا ہے, یا دونوں آنکھیں پھوڑ کے اندھا بن جا یا دونوں آنکھیں سلامت کر لے, کانے کی تو کوئی شکل بھی نہیں دیکھتا ہے صبح کو اٹھ کر. تو یہ نہیں چلتا کہ آدمی دو کشتیوں میں پیر رکھ کے آگے چلے. مولا جو چیز اس انداز سے کہی, شہزادی مولا سے پہلے, اور یہاں پہ ایک جملہ میں پھر عرض کر دوں کہ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ معصومین نے بعد میں سمجھایا, یا رسول اللہ نے سمجھایا, اور یا سب سے پہلے باقی 12 امام سے پہلے شہزادی کونین نے سمجھایا. شیعہ کسے, کس چیز کا نام؟ مولا کی حدیثیں 500 ہیں لیکن سب بات کی, پہلے شہزادی کونین کی حدیث. جیسے میں اکثر کہتا ہوں نہج البلاغہ بعد میں ہے, فدق کے حوالے سے شہزادی کا خطبہ پہلے. پہلا خطبہ جو دیا وہ مولا نے نہیں دیا ہے, پہلا خطبہ شہزادی نے دیا. یہ سارے جملوں کا بھی ایک مقصد ہے, وہ ابھی تھوڑا ٹھہر جائیے, جو موضوع چل رہا ہے یہ مکمل ہو. تو اب شہزادی نے کہا ہماری اور ہماری اولاد کے دشمنوں سے واقعاً وہ نفرت کرتا اور بیزاری اس کے دل میں ہو. لیکن یہاں پر بھی روایت مکمل نہیں ہوئی. شہزادی فرماتی اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ اگر وہ یہ جانچنا چاہتا ہے کہ ہمارا شیعہ ہے کہ نہیں, تو تیسری بات, اگر تیسری بات بھی تیسری ہے, پہلی نہیں ہے, ترتیب کا خیال رکھیے گا. تیسری بات یہ کہ ہر وہ عمل انجام دیتا ہو جس کا ہم نے حکم دیا ہے. یہ نہیں کہا یہ پہلی بات ہے, نہیں, یہ نماز روزہ سب بات میں آئے گا, لیکن ہے تیسری بات, ہر وہ کام کرتا ہو جس کا ہم نے حکم دیا, اور چوتھی بات, ہر اس چیز سے اپنے آپ کو روکتا ہو جس سے ہم نے روکا ہے. اگر یہ چار باتیں پائی جاتی ہیں, فیصلہ خود کرے, اپنا جج خود بنے, اپنے آپ کو خود جانچے, ہم کچھ نہیں بول رہے ہیں, خود جا کے دیکھے, چار باتیں پائی جاتی ہیں تو ہمارا شیعہ, ورنہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. مومنہ کیونکہ خالی ایک وسیلہ تھی, چنانچہ اس نے جو سنا یہ پیغام لے کے گھر گئی, شوہر کو سنا دیا, لیکن ابھی گئی اور الٹے قدموں واپس آ رہی, اور آنے کے بعد کہتی ہے, شہزادی میں شرمندہ ہوں آپ کو دوبارہ زحمت دینے کے لیے, لیکن کیا کروں, میرے شوہر نے مجھے فوراً واپس بھجوایا جب میں نے آپ کا پیغام اس کو دیا, تو وہ رونے لگا اور روتے روتے کہنے لگا کہ ایک سوال اور پوچھ لینا شہزادی سے, کہ پہلی دو باتیں تو ٹھیک, اس کے بارے میں تو ہم پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں آپ کی اور آپ کی اولاد کی محبت اپنے آپ اور اپنی اولاد سے زیادہ, اور آپ کے دشمنوں سے نفرت اور بیزاری ہے. لیکن تیسری اور چوتھی بات, یہ تو ہمیشہ نہیں ہو پاتا. بہت ساری چیزوں کا آپ نے حکم دیا, چھوڑ دیتے, بہت ساری چیزوں سے آپ نے روکا ہے, لیکن ہم کر لیتے. دیکھیں, یہ مثالیں دینے کا فائدہ نہیں, اتنا سمجھدار مجمع تو ہر آدمی خود اپنی جگہ بیٹھ کے فیصلہ کر رہا. تو شہزادی, پھر ہمارا کہاں ٹھکانا ہوگا؟ اب ہم آپ کے شیعہ تو رہے نہیں, آپ نے کہا یہ ہمارا شیعہ چار باتیں, تو پھر کہاں جائیں گے؟ اگر ہم وہیں جائیں گے جہاں آپ کے دشمن جائیں گے, تو پہلی دو باتوں کا ہمیں کیا فائدہ ملا؟ ہم کون ہیں پھر؟ ہماری کیٹیگری کیا بنتی؟ شیعہ بھی نہیں ہے, غیر شیعہ بھی نہیں, تو ہم بنے کیا؟ شہزادی نے وہ لفظ استعمال کیا جو ہمارے ایک زمانے میں بہت استعمال ہوتا. شہزادی نے کہا کہ نہیں نہیں, تم دونوں کے بیچ میں, نہ ادھر پورے ہو نہ ادھر پورے, بیچ میں ہو. تمہارا نام ہے محب, تم ہمارے محب ہو, شیعہ نہیں. اب اس سے پہلے کہ یہ عورت شوہر کے پاس جا کے پھر تیسری مرتبہ, یہاں پہ وہ خود ہی چکرا گئی, کہنے لگی کہ شہزادی, تو شیعہ اور محب کا فرق کیا؟ آپ نے ہمیں محب کا لقب عطا کیا, بہت بڑا لقب. شیعہ اور محب میں فرق کیا؟ کہا کہ فرق یہ کہ شیعہ اسے کہتے ہیں, ڈھائی سال پہلے کی, کیونکہ میں سال کے بیچ میں آیا تھا وہ مجلس پڑھنے, ڈھائی سال پہلے کی ایک مجلس جو شہزادی کی شہادت کی تاریخوں میں اسی امام بارگاہ علی رضا کے اسی ممبر سے پڑھی, اس میں ایک لفظ آیا, ڈھائی سال کی بات ہے یہ, لیکن اس کی شاید میں تکرار کر دوں. شہزادی نے کہا, کہہ دینا, فرق یہ کہ شیعہ اسے کہتے, وہی تشیع جنازہ, کہ وہ ہمارے ساتھ رہے گا, جیسے زندگی بھر وہ ہمارے ساتھ رہا ہے نا, تو اب مرنے کے بعد ہم اسے اپنے ساتھ رکھیں گے. وہ قبر سے بھی نکلے گا تو ہمارے ساتھ, وہ صراط سے بھی گزرے گا تو ہمارے ساتھ, وہ جنت میں بھی جائے گا تو ہمارے ساتھ. بھائی, آدھا کام ہم نے کیا کہ دنیا میں ہم ان کے ساتھ رہے, موت کے بعد انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ رکھا, جس وقت ہم جنت میں جائیں گے, شیعہ اسے کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ جنت میں آئے گا, اور محب اسے کہتے ہیں کہ وہ آئے گا تو جنت ہی میں, لیکن جو اس کے گناہ اور غلطیاں ہیں ان کی سزا برداشت کر کے آئے گا وہ ہمارے پاس, لیکن چونکہ دنیا میں ہر جگہ ہمارے ساتھ نہیں رہا. شہزادی ہیں اس علاقے میں جہاں حجاب ہوتا, آپ ہیں اس علاقے میں جہاں بے حجابی ہوتی, مولا ہے اس علاقے میں جہاں داڑھی ہے, ہم ہیں اس علاقے میں جہاں داڑھی شیو ہے, مولا معصومین ہے اس علاقے میں جہاں گانا حرام, ہم ہیں وہاں پہ جہاں دن و رات گانا الگ الگ ہو گئے نا, کچھ دیر کے لیے الگ ہوتے ہیں پھر آ جاتے ہیں, پھر الگ ہوتے ہیں پھر آ جاتے ہیں, پھر الگ ہوتے ہیں پھر آ جاتے ہیں. تو اب, اور یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن کہتا ہے تمہارا 50,000 سال ہمارے ایک دن کے برابر ہے, ہم یہاں ایک دن کے لیے الگ ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہی والا دن کنورٹ ہوگا. ابھی اگلی حدیث سنیے, یہی حدیث مکمل ہو جائے. شہزادی فرماتی کہ محب اسے کہتے جو آئے گا آخر میں ہمارے ساتھ, لیکن پہلے اپنے گناہوں کی سزا برداشت کر کے آئے گا. شہزادی کا جملہ, مومنہ تڑپ کے کہتی, شہزادی کتنے سال لگیں گے؟ کہا کہ ہمارا آخری محب جو آئے گا وہ 70,00,000 سال کے بعد آئے گا. لیکن اب یہاں پہ ایک جملہ, اب یہ واجبات, حرام, داڑھی, موسیقی, حجاب, حلال حرام, غیبت, لالچ, تکبر, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, چھوڑ دیجئے اس کو. اب صرف ایک جملہ شہزادی فرماتی ہے, لیکن ہمارا شیعہ تو ہمارے ساتھ جنت میں گئے, لیکن اپنے محب کا بھی مجھے اتنا خیال ہے کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو جاؤں گی. اور جب پروردگار کہے گا کہ آؤ جنت تمہاری ہے, تو میں کہوں گی جب تک کہ میرا آخری چاہنے والا جنت میں نہیں آتا میں گھر میں داخل نہیں ہوں گی. جو میزبان کا طریقہ بھی ہوتا ہے, جو روایتوں میں بعض اوقات چھوٹے بچے کے لیے کہا بھی گیا کہ جو چھوٹا بچہ مر جاتا ہے وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا کہ جب تک کہ میرے والدین نہیں آئیں گے میں نہیں جاؤں گا. شہزادی کہتی ہے جب تک کہ میرے لال کا ماتم کرنے والے نہیں آئیں گے میں جنت میں نہیں جاؤں گی. آخری مہم, ابھی کا آخری مہم 70 لاکھ سال بعد آئے گا, اور ابھی کا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی. تو میری سمجھ میں یہ محبت بھی نہیں آ رہی. جو شہزادی کو 70 لاکھ سال جنت کے دروازے پہ کھڑا رکھوائے فقط اس لیے کہ ہم سے گانا نہیں چھوڑا جا رہا, ہماری عورت سے حجاب نہیں کیا جا رہا, ہمارے مردوں سے غیبت نہیں چھوڑی جا رہی, ہمارے نوجوانوں سے رزق حلال و حرام میں احتیاط نہیں کی جا رہی ہے. یہ کیسی محبت ہے کہ اپنے ذرا سے فائدے کی خاطر ہم شہزادی کونین کو 70 لاکھ سال تک جنت کے دروازے پہ کھڑا رہنے کی زحمت دے. ارے ایک لمحے کی شہزادی کی زحمت مومن سے برداشت نہیں ہونا چاہیے. شہزادی ہماری جانیں آپ پہ نثار, ہماری اولاد آپ کے قدموں پہ نثار, آپ کو اور زحمت ہو. ذرا سوچیے, اب محبت کے حوالے سے بات ہے. اب قرآن اور حدیث میں واجبات و حرام کی جو تفصیل ہے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. محبت کے حوالے سے ایک بات یہ ہے, اور اگلی بات بھی میں محبت کے حوالے سے کروں, لیکن ایک بار درود بھیج دیں محمد والے. اور یہ درود میں نے ذرا اس لیے بھی بھیجوایا تھا کہ تھوڑا ادھر جگہ ہے, تھوڑا سا فضا آگے دھونا آئیے, ادھر چلے جائیے تاکہ بعد والوں کو زحمت نہ ہو. محبت کے حوالے سے دوسرا جملہ جو اکثر میں نو ربیع الاول کی محفل میں پڑھتا ہوں, لیکن ہے جملہ محبت کا. آج ہمارا عنوان تو بہرحال محبت اہل بیت کے حوالے سے گفتگو, اور وہ یہ اس جملے کی تشریح آج نہیں ہوگی, یہ انشاءاللہ کل ہوگی. لیکن ایک جملہ کہہ دوں تاکہ دونوں باتیں ایک تقریر میں آ جائیں جو لوگ کل نہیں آنا چاہیں. ویسے کل مجلس کے بعد نیاز کا اہتمام ہے, اور بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جو اہل بیت کے دسترخوان پر اہل بیت کے مہمان بنا کرتے ہیں. یہ نصیب ہر ایک کا نہیں جاتا ہے, یہ ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتا کہ در اہل بیت سے اس کو روٹیاں ملے. وہ مسکین و یتیم و اسیر ہو تو سورہ دہر نازل ہو, آپ بھی کل اہل بیت کے مہمان. تو کل انشاءاللہ میں دوسری بات شاید تفصیل سے پڑھوں, کیونکہ اس کے پیچھے ایک حدیث. مختصر جملہ کہ اگر کسی مجبوری میں کوئی نہ آ سکے یا ذرا دیر ہو جائے, شارجہ کا ٹریفک مسائل میں بھی بہت سے لوگ پہنچتے ہیں, میں کسی کی نیت پہ شک کیے بغیر بات کر رہا ہوں, اور وہ یہ کہ اسی طرح سے میری سمجھ میں وہ محبت بھی نہیں آ رہی. جہاد کربلا جاری ہے, میرا عنوان ذہن میں رکھیے گا. میری سمجھ میں وہ محبت بھی نہیں آ رہی, لا علمی, وہ محبت بھی نہیں آ رہی ہے جس میں ایک انسان آقا حسین کے نام پہ جان دینے کو تیار, مگر حسین کے قاتل شمر, اصغر کے قاتل حرمولہ کو, جناب عباس کے قاتل حکیم ابن طفیل کو, علی اکبر کے سینے میں برچھی اتارنے والے حسین ابن نمیر کو, چادر زینب چھیننے والے خولی کو, اور ان سب کے سردار عمر افساد کو, اور اس کے گرو ابن زیاد کو, اور ان سب کے سردار یزید کو مہلت دے رہا ہوں, مومن مہلت دے رہا ہوں کہ نہیں بھائی ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں ابھی کوئی سزا ملے, ابھی کچھ دن اور رہ جاؤ. ہم نہیں چاہتے تمہیں سزا ملے, ابھی کچھ دن اور رہ جاؤ. یہ کون سی محبت ہے کہ مومن یزید کے لیے فیور کر رہا ہو؟ یہ کون سی محبت ہے کہ مومن ابن زیاد کے لیے فیور کر رہا ہو؟ اس جملے کا مطلب کیا ہوا؟ اس جملے کا مطلب کیا ہوا؟ مجمع تو ایسا لگا کہ سمجھ گیا, لیکن میں خود حیران ہوں کہ کیسے سمجھا. یا تو ایسے کہ یہ چیز بہت زیادہ امام بارگاہ علی رضا میں پڑھی جاتی ہے. بس ایک چھوٹی سی بات کہ کربلا کے جتنے ظالم ہیں جن کے نام ابھی آپ نے سنے, جن میں سے ایک وہ ظالم تھا جس کے لیے خاص چوتھے امام تڑپ تڑپ کے کہا کرتے تھے حرمولہ پکڑا گیا کہ نہیں, اور ایک وہ ظالم تھا جس کے لیے مختار نے کہا اچھا تو ہے. میں تو آج تک حیران تھا کہ وہ ظالم کون, شاید آج کے مسائل میں اس کا ذکر آ جائے. لیکن یہ یزید سے لے کر میدان کربلا کے ظلم میں شریک وہ سب سے آخری آدمی کون, کس کو آخری آدمی ہم کہیں گے؟ کہیں گے کہ جب امام مظلوم کی سواری کا اونٹ کوفہ پہنچا اور ابن زیاد کے حکم سے اسے ذبح یعنی نہر کر کے گوشت تقسیم کیا گیا. کئی گھروں نے منع کر دیا, کئی گھروں نے گوشت قبول کر لیا کہ گوشت میں کیا حرج. لعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بے. مختار نے ان سے بھی انتقام لیا, لیکن وہ یزید سے لے کے یہاں تک ان سب کو اصلی اور حقیقی سزا تو آنے والا امام دے گا. اور آنے والا امام کب آئے گا؟ جب ہم بلائیں گے. ہماری وجہ سے امام کے آنے میں تاخیر, خود امام فرما رہے ہیں. وہ روایت میں آج نہیں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ وقت نہیں. یعنی ہماری وجہ سے امام کے آنے میں تاخیر ہو رہی, تو گویا امام کی تاخیر کا مطلب یزید کو سزا ملنے میں تاخیر ہو رہی, ابن زیاد کو سزا ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے, شمر کو سزا ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے, خولی کو سزا ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے. یہ کیسی محبت کہ ادھر اپنے ذرا سے آرام کی خاطر شہزادی کونین کو جنت کے دروازے پہ کھڑا رہنے کی زحمت دی جا رہی, اور ادھر ان کربلا کے ظالموں اور قاتلوں کو جنہیں آپ زیارت عاشورہ میں پڑھ کے لعنت کرتے ہیں ہم اور آپ مہلت دلوا رہے ہیں. لیکن دونوں کا جواب آپ کا ایک ہی ہوگا, اور وہ یہ ہوگا کہ مولانا ہمیں یہ معلوم ہی نہیں. کچھ لوگ تو کہیں گے ہمیں اس پر یقین ہی نہیں, ان کی تو بات ہی الگ. کچھ کہیں گے کہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں, ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہوں گے, لیکن ہم کو یہ معلوم ہی نہیں. یہی جملہ. ہماری قوم بہت جلد اپنے محسنوں کو بھولتی ہے, جو بھولنا نہیں چاہیے. خطیب اعظم مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب کا ایک جملہ جو اکثر مجلسوں میں پڑھا کرتے, اور وہ یہ ہے کہ ہماری قوم کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بے عمل ہے, بے عمل نہیں ہے. جتنا عمل ہماری قوم کرتی ہے دنیا میں کوئی قوم اتنا عمل نہیں کرتی. عمل کس چیز کا نام؟ جسمانی محنت کا نام, وقت کے دینے کا نام ہے, اپنا آرام قربان کر دینے کا نام ہے, اپنے گھر والوں کو بھول جانے کا نام عمل اسی کا نام. شریعت کے جتنے واجبات ان میں سے کچھ آپ سے جسمانی محنت چاہتے ہیں, ان میں سے کچھ ایسے جو آپ سے وقت چاہتے ہیں, ان میں سے کچھ ایسے جو آپ سے اپنا آرام اور سکون کی قربانی چاہتے ہیں, کچھ واجبات ایسے ہیں کہ گھر والوں کو چھوڑ دیجئے اللہ کے معاملے میں. لیکن کیا یہ ساری قربانیاں ہماری قوم پہلے سے نہیں دے رہی؟ حسین کے نام پہ ہم اپنا وقت بھی دیتے, حسین کے نام پہ ہم اپنے آرام اور سکون کو قربان کرتے ہیں, حسین کے نام پہ ہم اپنے گھر والوں کو بھول جاتے ہیں. پہلے عشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا, عاشورے کے دن باپ کو بیٹا یاد نہیں ہوتا, گھر والوں کے ایک دوسرے کی فکر نہیں ہوتی. ہماری خواتین ایام اعضاء کے مجالس میں کس طرح سے دس دس بارہ بارہ مجلسیں کرتی ہیں. تو کون سی چیز ایسی جو اللہ نے واجب کی ہو اور ہم وہ نہ کر پائیں؟ یا پیسہ دینا ہے, یا وقت دینا ہے, یا جسمانی محنت دینا ہے, یا آرام دینا ہے, یا گھر والوں کو چھوڑنا, یہ سب ہم کر رہے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم بے عمل, جی ہمارے بچے جو ہے یا جوان جو ہے نا ان سے عمل نہیں ہوتا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بے علم, ہمیں معلومات نہیں, ہمیں تفصیلات نہیں پتا, ہمیں یہ نہیں پتا کہ شہزادی کونین ہم سے کیا چاہتی, ہمیں یہ نہیں پتا کہ آقا حسین ہم سے کیا چاہتے. ہمارے پاس صحیح معلومات نہ ہونا, اور یہی کربلا کا جہاد ابھی جاری ہے. یہ جملہ جو میں نے تین دفعہ دہرایا وہ خالی ممبر کی ایک عادت کے تحت نہیں دہرایا, ممبر کی ایک عادت بھی ہوتی. پورا گھنٹہ کسی اور موضوع پہ پڑھو, آخر میں جملہ کہہ کے یہ کہہ دو کہ اب ہم اپنے موضوع سے مسلسل و متصل ہو گئے. نہیں, یہ ہماری گفتگو چل رہی. جہاد کربلا ابھی جاری ہے, جہاد کربلا ابھی کس حوالے سے جاری ہے, پھر وہ جملہ آ گیا. اربعین, الحمدللہ کس کثیر تعداد میں مومنین اربعین پہ کربلا معلہ جا رہے ہیں, اور جو کسی مجبوری کی وجہ سے کربلا نہ جا سکے وہ پھر شام جا رہے ہیں. ورنہ اصل تو کربلا ہی اربعین کے دن, اور اربعین کی جب زیارت آپ کرتے ہیں تو یہ جملہ اتنی بار میں نے ممبر سے پڑھا کہ اب تو بچوں کو بھی یاد ہو گیا ہوگا کہ اے خدا میں گواہی دیتا ہوں میرے آقا حسین نے اپنا جہاد کیا, لے یستنقذ عبادک من الجہالۃ, تاکہ تیرے بندوں کو لا علمی سے نکالا جائے. دیکھیے اصل جہاد کربلا بھی ہے لا علمی نہ رہے, جہالت دور کی جائے, علم دیا جائے. یہ جہاد کربلا ابھی بھی جاری ہے. اگر یہ جہاد کربلا ہم بھول گئے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ صرف آدھا گھنٹہ گانا سننے کی خاطر ایک نوجوان شہزادی کونین کو جنت کے دروازے پہ کھڑا رہنے کی زحمت دے رہا ہے, صرف اس لیے کہ پندرہ منٹ ہماری مومنات کو بیٹھ کے غیبتیں کرنا ہے, وہ قاتل علی اکبر کی سزا میں تاخیر کریں گی صرف لا علمی کی بنیاد پر. اور یہی وہ پیغام ہے جو کئی حوالوں سے امام نے دیا. اب چھوٹی سی ایک روایت میں ایک حکایت, شاید میں نے پچھلے سال پڑھی ہو, میں نے نہ پڑھی ہو, تو طالب علم کو چھوڑ کے آپ نے اتنے علماء کو سنا. حجت الاسلام آگئے سیستانی کا ایک واقعہ اتنا مختصر ہے کہ آج 10 دفعہ بھی دہرا دیا جائے تو حرج نہیں. حجت الاسلام آگئے سیستانی آج سے 90 سال پہلے ایران کے مشہور صوبے سیستان سے تعلق رکھتے ہیں. آج عقل جو گزر گئی اور آج جس عظیم انقلاب اسلامی کی سالگرہ منائی جا رہی 11 فروری 1979 کو آنے والا انقلاب, وہ اس کی تیاریاں کتنے عرصے پہلے سے ہو رہی اور وہ اس انقلاب کا ظاہری اعتبار سے کتنا بڑا سبب, وہ شاہ ایران تھا کہ جس نے آج سے 90 سال پہلے ایک ایسا ماحول بنا دیا جب یہ واقعہ سامنے آیا. اب یہ حجت الاسلام آگئے سیستانی کون, اس کے بارے میں میرے پاس معلومات پوری نہیں. گرچہ میرے ایک دوست نے کہا کہ موجودہ دور کے مراجع میں سے ایک مشہور مرجع آگئے سیستانی کے والد, لیکن جس چیز کی مجھے تصدیق نہیں ہے ممبر پہ میں ذمہ داری نہیں لے سکتا ہوں. ایران سیستان کا رہنے والا ہر آدمی سیستانی ہوگا, تو یہ حجت الاسلام والمسلمین آغائے سیستانی ایک بہت بڑے عالم مرجع تو نہیں, ان کے زمانے کا واقعہ. انہیں ایک ایسا شوق ہوا تھا جو ہماری تاریخ میں بہت سارے لوگوں کو ہوا, حتیٰ بہت سارے علماء کو بھی ہوا, گرچہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, یعنی موضوع سے مطلب مجلس کا موضوع نہیں, یہ ذمہ داری اسلام نے ہم کو نہیں دی, لیکن بہرحال ایک فطری بات. وہ شوق کیا ہوگا؟ وہ شوق یہ ہے کہ کسی طرح غیبت میں اپنے زمانے کے امام کی زیارت کی جائے, جبکہ زیارت تو اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے, امام کی رضایت زیادہ اہم مسئلہ. زیارت ہو اور امام ناراض ہو, اس سے بہتر زیارت نہ ہو مگر امام راضی ہو. اتنے زیارت کرنے والے بیٹھے تھے رسول کے پاس کہ سورہ منافقون نازل ہو گیا, اور ایک اویسے قرنی زیارت سے محروم رہے اور پیغمبر کہتے رہے انی اشم رائعت الرحمن من جانب الیمن, یمن کی جانب سے خدا رحمان کی خوشبو مجھے آ رہی ہے. تو اصل مسئلہ تو یہ, لیکن بہرحال ایک شوق رہا علماء کو. آغائے سیستانی بھی ان علماء میں سے, اور اس کے کچھ طریقے بھی کتابوں میں ہیں, لیکن اس میں آپ کو الجھانے اور وقت ضائع کرنے کا فائدہ نہیں, سب پہ عمل کر لیا ملاقات نہ ہو. اور ایک بار اطلاع ملی کہ شہر میں ایک مومنہ کا انتقال ہو گیا, چنانچہ اس کے جنازے میں شرکت کے لیے گئے. جب جنازے میں شرکت کے لیے گئے تو پہچان لیا کہ امام وہاں موجود. اگر پوری تقریر آپ نے توجہ سے سنی ہوگی تو زیادہ تر باتیں کچھ عورتوں کے حوالے سے آ رہی, کیونکہ ہمارا موضوع وہیں پہ جا کے پہلی اور دوسری تقریر سے ملنے والا. لیکن اور جنازے میں دیکھا امام, پہچان لیا امام کو, یہ خود اپنی جگہ ایک سوال کہ ایک نئے آدمی کیسے پہچانے گا کہ یہ میرے امام, ہم نے تو آج تک امام کو نہیں دیکھا. اس کی بھی طریقے ہیں, اس کے بھی دلیلیں ہیں, لیکن پہچان لیے اور دیکھا کہ امام نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. بھائی اس سے زیادہ کسی مرنے والے کی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی کہ اس کی نماز میں امام موجود ہوں, کیونکہ جنازے کی نماز میں دعا ایسی پڑھی جاتی کہ امام کی زبان پہ ہمارے حق میں یہ دعا آ جائے, اس کے لیے تو آدمی اپنے آپ کو بھی قربان کر دے. تو اس دعا کی قیمت ادا نہ ہوگی, اللہم انکان محسنن فزد فی احسانک و انکان مسیئن فتجاوزن ہو. اے خدا نماز جنازہ کی دعا, اگر مرنے والا نیک ہے تو اس کے درجات میں اضافہ فرما, اور اگر گناہگار ہے تو میں دعا کرتا ہوں اس کے سارے گناہوں کو نظر انداز کر دے. اگر امام کسی کے جنازے پہ یہ جملہ کہہ رہے ہیں, تاریخ میں ہمیں 2 مرتبہ یہ ملا, ایک یہ والی تاریخ, لیکن ایک شتیتہ بی بی کا واقعہ. کتنا مشہور اب یہ واقعہ ہو گیا, مجھے یہ بھی یاد ہے کہ 30 سال پہلے جب یہ واقعہ میں نے پڑھا تو اتنا لوگوں نے مجھے میرا گھیراؤ کیا, حوالہ کا کہاں لکھا ہوا کدھر ہے. اگر شتیتہ بی بی ایسی ہی اہم تو ایران میں آخر ان کا پتہ کیوں نہیں ملتا. اب الحمدللہ ایران کی زیارت کرنے والوں سے پوچھے, شہر نیشاپور کے بالکل درمیان میں, جیسے ہمارے کراچی میں ٹاور کی حیثیت ہے, شہر نیشاپور کے درمیان یا فیصل آباد کا وہ جو گھنٹہ گھر, اسی طرح عین شہر میں جناب شتیتہ کا کتنا شاندار روضہ بنا ہوا. لیکن وہ واقعہ پڑھنے کی نہ ضرورت ہے نہ وقت, اتنی سی بات تھی نا کہ شتیتہ نے بہت ہی مختصر رقم دی, بہت ہی مختصر, کہ جو آدمی یہ رقم لے کے جا رہا تھا وہ شرما رہا تھا, وہ بھجوائی کہ یہ خمس میرے مال میں واجب ہوا ہے, امام تک پہنچا کے آنا. یہ آدمی گھبرا گئے, میں نیشاپور سے مدینے جا رہا ہوں, جیسے آج یہاں سے کوئی نیو یارک گیا, اتنا لمبا سفر طے کر کے جا رہا ہوں خالی تمہارے 8 یا 10 یا 12 درہم دینے کے لیے, اور ایک چھوٹا سا رومال کا ٹکڑا. اس کا جواب یہ تھا کہ جتنا واجب ہے وہ دے رہی, واجبات میں شرم کیسی. لیکن جب وہ واپس آیا تو امام نے نہ صرف یہ کہ اس رقم کو بڑھا کے واپس کیا بلکہ اس رومال کے بدلے میں کپڑے کا وہ ٹکڑا بھی عطا کیا جس کے بارے میں کہا کہ یہ ہماری دادی فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھ سے کاتا ہے اور میری بہن. ساتویں امام فرماتے انہوں نے اس دھاگے سے یہ کپڑا تیار کیا ہے لیکن وہ تو اپنی جگہ. شتیتہ کا انتقال ہوا اسی ہفتے یا اسی مہینے میں اور جب یہ راوی نماز جنازہ پڑھنے گیا تو یہ تو ابھی ساتویں امام سے مل کے آیا. پرسوں کی رات ساتویں امام کی ولادت کی بھی رات ہے, یہ مل کے آیا ساتویں امام سے, اس نے تو فوراً پہچان لیا. جیسے ہی دیکھا کہ نماز جنازہ شروع ہوئی کوئی گھوڑے سوار گزر رہا ہے, رکا گھوڑے سے اترا جنازے کی پہلی صف میں آ کے کھڑا ہو گئے. اب نماز جنازہ ایسا موقع نہیں کہ آدمی کسی سے باتیں کرے, نماز ختم ہوئی, مجمع نے جنازہ اٹھایا اور آگے بڑھا تشییع جنازہ, اور یہ جنازہ چھوڑ کے دوڑ کے آئے. مولا میں نے پہچان لیا آپ سے تو ابھی ابھی میری مدینے میں ملاقات ہوئی ہے, آج آپ یہاں پہ کیسے ہیں؟ کیا کسی سفر میں یہاں سے گزر رہے تھے اور یہ جنازہ نظر آ گیا؟ امام نے فرمایا نہیں, میں تو خاص شتیتہ کی نماز جنازہ پڑھنے اعجاز امامت سے مدینے سے آیا ہوں, معجزے سے مدینے سے آیا ہوں. لیکن راوی نے گھبرا کے پوچھا کیوں؟ راوی نے سوال کیا کیوں, جو سوال ہمارے بچے کرتے ہیں نا, مولانا گاڑی رکھے کیوں, گانا چھوڑے کیوں, حجاب کرے کیوں, نماز پڑھے کیوں؟ راوی وہاں سوال کر رہا جہاں کیوں کرنا, ہمارے بچے وہاں سوال کر رہے ہیں جہاں کیوں نہیں کرنا. مولا کیوں؟ اس لیے کہ شتیتہ ہمارا حق خمس باقاعدگی سے ادا کرتی تھی. اور سنا راوی یہ خالی شتیتہ کے جنازے پہ ہم نہیں آئے ہیں, قیامت تک جو ہمارا چاہنے والا ہمارا حق خمس باقاعدگی سے اور صحیح طریقے سے ادا کرے گا, وہ دنیا کے کسی کونے میں مرے گا, شرق سے لے کے غرب تک اس کے زمانے کا امام اس کے جنازے میں حاضری دے گا اور اس کی نماز پڑھے گا. ارے یہ 100, 200, 500, 1000, 2000 درہم اتنے قیمتی ہیں کہ اتنا بڑا آپ کو فائدہ مل رہا ہے یہ 2000 درہم خمس نکال کر. ایک عام آدمی کے پاس سال کے آخر میں کتنا خمس واجب ہوتا ہوگا؟ 5000 درہم. یہ 5000 درہم سالانہ, یہ اتنا, اس پانچ تو میں نے بہت بڑی رقم کہہ دی, پانچ اس کو دینا جس کے پاس بچت 25 ہو. آج کل کہاں اتنی بچت ہوتی, لیکن اگر ہو بھی تو اتنی بڑی رقم ہے کہ اس کی خاطر آدمی نماز جنازہ میں اپنے آپ کو دعا امام سے محروم کرے. ایک وہ واقعات, وہ تاریخ میں امام کے ظاہر ہونے کے دور کا واقعہ, جب امام ظاہر, جب راوی امام کو دیکھ کے آئے, جب راوی امام کو پہچان رہا, اور یہ دوسرا واقعہ امام کی غیبت کا. پہچان لیا حجت الاسلام والمسلمین آغا سیستانی. اور جب وہی وا جو شتیتہ میں روایت ہے وہی یہاں پر بھی, کہ جیسے ہی لوگ جنازہ لے کے چلے, اب ان کو جنازے کی اتنی فکر نہ رہی, گھبرا کے امام کے پاس آئے, کہا فرزند رسول آج آپ نے مجھے زیارت کا موقع دیا, وہ بھی اس نماز جنازہ پر, میں تو کب سے آپ کو پکار رہا ہوں, یہ عمل کیا وہ دعا پڑی, وہ عمل کیا وہ دعا پڑی, مولا آپ ملے تو ایسی جگہ پر. امام نے فرمایا ہم تمہاری دعاؤں کے نتیجے میں آئے ہی نہیں. راوی کو غلط فہمی تھی کہ میں نے اتنے اعمال کیے, راوی بھی کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے, حجت الاسلام لیول کا, اور جینین حجت الاسلام. یہ بھی ایک مسئلہ آج کل ہماری قوم میں کہ ہر آدمی حجت الاسلام, ہر آدمی آیت اللہ, لیکن یہ بات آج چھیڑنے والی نہیں ہے, اس کا وقت آئے گا. خلاصہ یہ کہ واقعا جو حجت الاسلام ہمارے یہاں ہونا چاہیے وہ ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ میری اتنی دعاؤں اور اعمال کے نتیجے میں آج امام آ گئے. امام نے کہا نہیں تمہاری وجہ سے تو آیا ہی نہیں ہوں, مولا یہاں پہ آپ ملے تو کہا میں تمہاری وجہ سے آیا ہی نہیں, میں تو اس مرنے والی کی وجہ سے آیا ہوں, یہ ایسی تھی کہ اس کے جنازے پہ ہمیں حاضر ہونا تھا. گھبرا کے کہا مولا یہ کیسی تھی؟ کہا جا کے اس کے گھر والوں سے پوچھ, اور یہ کہے کہ امام غائب ہو. اب وہ جنازے کی فکر نہیں ہے جتنی اس کی فکر, اور بہت مختصر کیونکہ واقعہ میں پڑھ چکا ہوں اس سے پچھلے سال, بہت ایک ہی جملہ. پتا چلا کہ جو شریعت نے اس کے لیے واجب نہیں کیا تھا وہ بھی اس نے ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لے لی, اور وہ یہ کہ یہ وہ زمانہ کہ جس کے مظالم 11 فروری 1979 کے انقلاب اسلام کی تمہید بنے, وہ مظالم سبب بنے اتنا عظیم انقلاب آیا. اور بات کیا تھی کہ شاہ کے بعد جو اس سے بھی زیادہ ظالم, ایران میں حجاب پہ پابندی لگائی, کوئی عورت گھر سے باہر حجاب کر کے نکل ہی نہیں سکتی. جب ایسی مجبوری آ جائے تو شریعت میں کچھ کچھ موقعوں پہ حجاب ساقط بھی ہو جاتا. لیکن اس مومنہ نے یہ کہا کہ کون سی میں گھر میں بیٹھ کے مری جا رہی، حجاب میری نگاہ میں اتنا اہم ہے، شہزادی کونین کی سیرت میری نگاہ میں اتنا اہم ہے، جو تاریکی شب کے جنازے میں بھی اپنے حجاب کے بارے میں اتنی پریشان ہوں کہ میں اس وقت تک گھر سے باہر نہیں نکلوں گی جب تک کہ یہ قانون واپس نہ لیا جائے یا مجھے موت نہ آئے. ساری زندگی اپنے حجاب کو بچانے کے لیے وہ گھر میں بیٹھی رہی. تو امام اتنا راضی ہوئے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے جنازے پہ آتے ہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں، وہ انکانت مصیبتن فتجاوز عنہا، اگر یہ گناہگار ہے تو میں زمانے کا امام تیری حجت اس کے حق میں دعا کر رہی ہوں کہ اس کے ہر گناہ کو معاف کر دے. یہی وہ منزل، یہی وہ منزل جہاں پہ ہماری پہلی تقریر کا جملہ نامکمل رہا تھا، آج یہ تیسری تقریر میں مکمل ہوا اور تمہید پوری ہو کر کل سے جہاد کربلا آگے بڑھے گا. کیا جملہ پہلی تقریر میں نامکمل رہا؟ یہی وہ منزل ہے جہاں عورت کی اہمیت ہمارے سامنے اس طرح آئی کہ یزید اور شیطان کی مشترکہ بھول، ایک بھول یزید کی تھی. بھول کا لفظ جو ہے یزید کے لیے صحیح نہیں، اس میں ذرا سا ایسا لگتا ہے کہ جیسے آدمی بڑا اچھا تھا بھول ہو گئی، لیکن میں پہلی مجلس میں اس کی معذرت کر چکا ہوں. اور ایک غلطی شیطان سے ہوئی اور ایک غلطی دونوں سے ہوئی. جو دونوں سے غلطی ہوئی وہ یہ کہ ان دونوں نے یہ سمجھا کہ اسلامی معاشرے کو اگر تباہ کرنا ہو یا بہکانا ہو تو سب سے کمزور عورت، عورت بڑی آسانی سے تمہارے ہاتھ میں استعمال ہو سکتی. یزید نے دوسرے انداز سے یہ غلطی، اس نے یہ سوچا کہ کربلا کے مردوں کو تو میں نے شہید کر دیا، اب یہ عورتیں یہ میرا کیا بگاڑ سکتی. چنانچہ اس انداز سے ان کو لے کے گیا بازاروں اور درباروں میں کہ پرسوں کی مجلس میں یہ بات آ چکی ہے، یہ یزید کی وہ غلطی. یزید کی یہ غلطی اس طرح سے تاریخ کے اوراق پر محفوظ ہو گئی کہ اس دور کا وہ یزید جو پچھلے سال واصل جہنم ہوا وہ تک کہ اٹھا کہ کیا مجھے وہ مشورہ دے رہے ہو جو غلطی یزید کر چکا ہے کہ بھائی کو شہید کیا اور بہن کو زندہ رکھا. بھائی شہید ہو جائے تو بہن اتنی خطرناک ہوتی ہے یزیدیت کے لیے کہ قید میں بھی ہو تو یزیدیت کا تختہ پلٹ دیتی، قید میں انقلاب لاتی ہے. میں یہ غلطی نہیں کروں گا، شہید باقر صدر کے ساتھ ان کی بہن کو شہید کیا. اور یہی وہ چیز ہے جس کو دوسرے انداز سے حضرت امام خمینی نے بیان کی، 11 فروری 1979 کا انقلاب. یہ جملہ بھی خاصا مشہور ہے لیکن آج کیونکہ انقلاب کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے تو ایک بار تکرار. یہ انقلاب 11 فروری 1979 میں، 79 میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں 79 89 59 ہماری سمجھ میں نہیں آتے ہیں. خیر تو 1979 یعنی 1979 یہ انقلاب اس وقت تو کامیاب ہوا، یعنی مکمل ہوا. کامیابی میں غلط کہی، شروع تو ہوا تھا 1963 کے پہلے مرحلے. اور آپ کو جملہ یاد کہ جب پوچھا گیا مؤسس انقلاب حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ 1963 میں پوچھا گیا کہ آپ تو انقلاب کی اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور جب ذرا سا وہاں ظلم بڑھا یہ شاہ کی طرف سے تو آپ ہجرت کر کے چلے گئے، تو وہی جواب کہ انقلاب آئے گا لیکن میں اپنی فوج کا انتظار کر رہا ہوں. یہ فوج کہاں سے آ رہی؟ کہا یہ فوج وہ بچے ہیں جو ابھی ماؤں کی گود میں کھیل رہے ہیں، یہی بچے انقلاب اسلامی کی فوج بنیں گے. اور جب یہ جوان ہوں گے تم دیکھنا انقلاب آ جائے گا. 63 کا بچہ جوان ہوا، 79 میں انقلاب آ گیا. لیکن اس میں اصل جو اہمیت ہے وہ بچے پہ نہیں ہے، وہ ماں کی گود پر ہے. کہ عورت کی طاقت کو سمجھو، عورت کی اہمیت کو سمجھو، عورت کے جہاد کی عظمت کو سمجھو. عورت وہ کہہ رہا ہے اسی زمانے کا شیطان کا نمائندہ کہہ رہا کہ اگر بہن زندہ رہی تو میرے تمام تر مظالم کے باوجود ابھی انقلاب لے آئے گی. اور جو اس زمانے میں ایمان کا نمائندہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ عورت ہی ہے کہ جب تک کہ یہ میری حکومت پر مدد نہ کرے انقلاب نہیں آ سکتا ہے. اور یہیں پہ ایک جملہ اور سنیے، اور آقا سیستانی کا جو واقعہ آپ نے سنا اس کا پیغام مکمل ہو جائے گا. آقا سیستانی کا جو واقعہ سنا تو پیغام مکمل ہوگا. کیا جملہ؟ کہ یہی عظیم ترین انقلاب لانے والا، غیر معصومین کی تاریخ میں ایسے انقلاب کتنے آئے. لیکن ایک بار پھر وہی جملہ دوسرے انداز سے کہہ رہا، فوج کا انتظار ہے جو ماں کی گود میں ہے. ماں اور ایک بار یہی جملہ ایک اور انداز سے کہا کہ ملت ایران کی خواتین دشمن ہمارے نوجوانوں کی شہادتوں سے اتنا نہیں ڈرتا ہے جتنا تمہارے حجاب سے ڈرا کرتا ہے. یہ بچی اور جوان اور بوڑھے جو قربانیاں دے رہے ہیں اس کا بھی اپنا ایک حصہ ہوگا, لیکن اصل جو دشمن کے لیے خوف ہے وہ تمہارا حجاب ہے. عورت بہت طاقتور ہے دین کے لیے اگر وہ حجاب کے ساتھ ہو. اسی لیے امام نے فرمایا کہ اگر ایسی کوئی عورت ہے تو ہم جاتے ہیں اور ہم جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں. حجاب والی عورت کی اہمیت کیا, اور یہ بھی ایک بڑا سبب تھا کہ میدان کربلا میں طاقت ہے عورت کی اس کا حجاب. جملے کی تشریح آگے آتی رہے گی, ابھی میرے پاس 7 مجلسیں اور 6 مجلسیں, لیکن یہ بھی ایک سبب تھا کہ میدان کربلا کے مظالم میں ظلم کو شامل کیا گیا, انہیں کمزور کرنا. یزید ان کو کمزور سمجھ بھی رہا ہے اور مزید کمزور کرنا. کیسے کمزور کرنا ہے؟ ان کی چادریں چھین. یاد رکھیے یہ فطرت ہے, یہ انسانی فطرت کہ ساری زندگی حجاب کرنے والی اگر بغیر حجاب کے نامحرموں کے سامنے آ جائے اس سے نہ بولا جائے گا, نہ ان کے سامنے ٹھہرا جائے گا, نہ وہ کوئی جہاد کر سکے گا. جیسے حسین کو اگر جہاد سے روکنا ہے تو یزید کا طریقہ کیا ہے؟ گلے پہ خنجر پھیرو. زینب کو جہاد سے روکنا ہے تو یزید کا طریقہ کیا ہے؟ چادر چھیلو. یاد آ گئے آپ کو نا کہ ہر سال میں یہ مصائب میں جملہ